بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الصلاة وفي كل الصلاة وليا وعاقبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات على محمد وعلى محمد. سلسلہ مجالس اب تقریباً اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہے، اور جس کورس کا اعلان کیا گیا تھا اس میں ایک موضوع باقی رہ گیا تھا، جس کا آغاز ہم نے کل آپ کے سامنے کر دیا تھا، جو ہے محرم اور نامحرم کی فہرست. اس میں حجاب کے کچھ مسائل ہیں جنہیں آج ہمیں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا، اور ہماری کوشش یہ کہ آج کے حد تک اس کورس کو مکمل کر لیا جائے. توضیح مسائل میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ مشکل انداز میں، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ علمی طریقے سے لکھا ہوتا ہے اصطلاحات کے ساتھ، کہ جسے سمجھنا بسا اوقات عام عوام الناس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس انداز سے دو پیمفلیٹس تیار کر لیے جائیں کہ جس میں محرم اور نامحرم کی فہرست اور کچھ بنیادی مسائل کا ذکر ہو. اور کل ہم نے جن موضوعات کو ڈسکس کیا اس میں ایک اہم ترین موضوع یہ تھا کہ خواتین کے لباس میں حجاب کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ چار شرائط ہونی چاہیے کہ مثلا وہ لباس جھلکنے والا نہ ہو, وہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ مخصوص اعضائے بدن نمایاں ہونے لگے, اس میں زینت اور اٹریکشن موجود نہ ہو. یہ ساری وہ شرائط تھیں کہ جو خاتون کے لباس میں ہونی چاہیے. اب چاہے وہ اسکارف کے ذریعے سے حجاب کریں, چاہے وہ شیلا کے ذریعے سے حجاب کریں, چاہے وہ ابایا کے ذریعے سے کریں, چاہے وہ کوٹ کے ذریعے کریں, چاہے وہ چادر کے ذریعے کریں, اس میں اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ شرائط ہیں جو بتلا دی گئی ہیں. اس کے بعد جس لباس میں شرائط پوری ہوتی ہوں اس کے ذریعے سے حجاب کیا جا سکتا ہے, اور جس میں پوری نہ ہوتی ہے تو چاہے وہ لباس حجاب ہی کے لیے بنا ہو, لیکن اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو گویا اہل بیت اطہار کی نگاہ میں یہ حجاب کامل نہیں ہوگا. دوسرا موضوع جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا خواتین کے لیے محرم افراد کی فہرست کون سی ہے. اور ہم نے اکثر کیا کہ اس فہرست کے علاوہ جتنے مرد ہیں وہ ان خواتین کے لیے نامحرم ہیں. نامحرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے بات بھی نہیں کی جا سکتی, ان کی طرف اگر کبھی نگاہ اٹھ بھی جائے تب بھی غلط ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ہر وہ بات کہ جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہو, کہ جس میں فساد کا احتمال موجود ہو, ہر اس طرح کا رابطہ کہ جس میں چاہے اس وقت گناہ میں انسان مبتلا نہیں ہو رہا لیکن مستقبل میں گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو, وہ سب کا سب باطل اور غلط ہو جائے گا, وہ فعل حرام ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر نوجوان ساتھی اس میں کیئر کریں, مثلا ایک نامحرم سے وہ چیک کر رہے ہیں, وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی حرام بات تو نہیں کر رہے. ہم مثال کے طور پر اپنے اسٹڈیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس بات کا 100% یقین ہے, 100% کہ اس چیک کی وجہ سے مستقبل میں بھی میں کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا, تب تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی سے معلوم ہے کہ ابھی تو یہ چیک صحیح راستے پر ہے, ظاہر تو کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے, لیکن بعد میں جا کر احتمال بھی ہے اگر کہ حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا تو غلط ہو جائے گا. اور احتمال یہ عام طور پر اس بارے میں کہنا کہ جناب احتمال تو نہیں ہے مجھے, میں ایک فرشتہ صفت آدمی ہوں, یہ ایک انسان آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, ورنہ اس کے علاوہ عام طور پر آج کل کے حالات میں انسان گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. کسی نے مزاح کی تھوڑی سی بات ہے, کسی نے سوال کیا ایک عالم دین سے, فرمایا کہ لیڈیز ریسلنگ دیکھنا کیسا ہے, تو انہوں نے جواب دے دیا کہ غلط ہے, حرام ہے. تو کہا اگر بغیر شہوت بھی دیکھیں تو کیسا ہے, کبھی مجھے سوال نہ کرو, میرے ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جاؤ. بنیاد پہ کوئی اگر آپ نے شہوت کے بغیر میں دیکھ رہا ہوں, یہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں, بڑے ریئر چانسز ہوتے ہیں. یہ شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں تم ابھی حرام نہیں کر رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بعد میں جا کر یہ کہیں نہ کہیں حرام پر منجر ہو جاتی ہے بات, لہٰذا اس میں پہلے سے احتیاط کی جائے. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو محرم ہیں ان کی فہرست, اس کے علاوہ سب نامحرم ہیں. یہ فہرست ہم نے آپ کے سامنے کر دی تھی, میں اس کی ریپیٹ نہیں کروں گا. مردوں کے لیے محرم خواتین کی فہرست, آج کا موضوع یہ تھا کہ مردوں کے لیے محرم خواتین کون کون سی ہیں, ان کے علاوہ ساری نامحرم ہیں. اس میں ہم شروع کرتے ہیں, تقریباً 20 رشتے ایسے ہیں جو مردوں کے لیے محرم ہیں, باقی سب نامحرم ہیں. سب سے پہلے ماں, بہن, دادی, نانی, پھوپھی, خالہ, بیوی, بیٹی, یہ سب کو معلوم ہے, یہ سب کے سب محرم رشتے دار ہیں. اس کے بعد ساس, دادی ساس, نانی ساس, یہ محرم ہے. بہو, بھتیجی, بھانجی, پوتی اور نواسی, یعنی بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد, پوتی اور نواسی, یہ دونوں جتنے بھی سلسلہ چلتا جائے, پر پوتی پر نواسی, یہ سب کے سب محرم ہے. سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن, یہ بھی محرم ہے. کل عرض کیا تھا سوتیلا باپ اور سوتیلا بھائی خاتون کے حوالے سے, آج مردوں کے اعتبار سے سوتیلی ماں محرم ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, یا فرض کیجئے کہ طلاق ہو گئی اور باپ نے دوسری شادی کی, تو اب جو باپ کی بیوی ہے اس کی سوتیلی ماں, وہ محرم ہے, وہ نامحرم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے, اور وہ اولاد ظاہر ہے کہ چونکہ ماں الگ الگ ہے لہٰذا سوتیلے بہن بھائی ہوں گے, یہ سگے بہن بھائی نہیں ہے, تب بھی وہ محرم ہے. اور محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محرم حرام کے لفظ سے نکلا ہے. یہاں حرام کا تعلق کیا ہے, نا محرم میں حرام ہوتا ہے, محرم میں کون سا حرام ہوتا ہے؟ محرم میں حرام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس سے شادی کرنا حرام ہو اسے کہتے ہیں محرم. یہ وہ سارے رشتے جن سے شادی کرنا حرام ہے, جن سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے وہ محرم ہوتے ہیں انسان کے، جن سے شادی کرنا جائز ہوتا ہے وہ نامحرم ہوتے ہیں. لہذا نامحرم جو ہے ان سے شادی جائز ہے، جو محرم ہے ان سے شادی جائز نہیں ہے. تو لوگ بڑے مزے سے جو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا یہ تو محلے کی بہنیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا، تو ان محلے کی بہنوں میں سے بعد میں کسی سے شادی بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر. لہذا محرم اگر ہے تو اسے شادی نہیں ہو سکتی، نامحرم سے شادی ہو سکتی ہے. تو ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کو محرم بنا سکتے ہیں نہ نامحرم بنا سکتے ہیں، وہ تو جو شریعت نے اصول بتایا اسی کے مطابق ہے. رضائی بیٹی اور رضائی بہن، کل آپ سے عرض کیا تھا کہ رضائی بیٹا اور رضائی بھائی خاتون کے لیے بعض شرائط کے ساتھ محرم ہے. اسی طریقے سے مرد کے لیے فرض کیجیے کہ رضائی بیٹی اس کی کوئی ہے، رضائی بیٹی کیسے بنتی ہے کہ اس کی زوجہ نے کسی کو دودھ پلایا ہو شرائط کے ساتھ، اس کے لیے وہ اس کی رضائی بیٹی بن جائے گی، وہ کسی بچی کو دودھ پلایا تھا تو بعض شرائط کے ساتھ یہ اس کے لیے محرم ہے. اور اسی طریقے سے رضائی بہن، کہ اس کی زوجہ نے تو رضاعت نہیں کی لیکن اس کی والدہ نے کسی خاتون کو دودھ، اس بچی کو دودھ پلایا تھا، ابھی جو خاتون ہے وہ اس کے لیے رضائی بہن بن گئی ہے، تو رضائی بہن بھی بعض شرائط کے ساتھ محرم ہے. یہ 20 رشتے کل ہوئے کہ جو محرم ہیں، ان کے علاوہ باقی نامحرم ہیں. چنانچہ اب یہاں پر ایک جملہ ہم نے لکھا ہے تاکہ وہ جو اس پیمفلیٹ کو پڑھنے والے ہیں، بالخصوص جن تک کورس پہنچنے والا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ تک بھی باقاعدہ کورس میں آپ حصہ نہیں لے رہے تو کم سے کم اسے ضرور حاصل کیجیے گا، بڑا مفید، یہ بڑی محنت سے تیار کیا گیا، شارٹ فارم میں ایک اچھا پیمفلیٹ ہے. لہذا وہ رشتے اب کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے تو تعلق ویسے ہی جیسے محرم جیسا تعلق ہے، لیکن وہ درحقیقت محرم نہیں ہے. ہم نے محرم کی فہرست بتا دی، تو کون کون سے وہ ہیں کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل وہ نامحرم ہے؟ مثلاً بہنوئی، بہنوئی نامحرم. میں آپ سے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھر میں رہ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ہے نامحرم. نامحرم کا مطلب یہ ہے کہ کامل حجاب کرنا ضروری ہے، بالکل جیسے ایک انسان کسی اور فرد سے حجاب کرتا ہے تو اس میں بال کامل طور پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں فرض کیجیے کہ پیر شاکس چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں واجب ہو جائیں گی کیونکہ بہنوں ہی نامحرم ہے. اسی طریقے سے خالو اور پپا، یہ نامحرم ہے. خالو اس کے لیے جو لڑکی ایک ہے تو اس کی خالہ، وہ تو خیر خالہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خالو ہے تو ایسا نہیں کہ جو خالہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا خالو بھی محرم ہے، نہیں، خالو نامحرم ہے. اسی طریقے سے پپا، وہ نامحرم ہے. یہ بات گزارش کر دوں کہ چچا اور ماموں وہ محرم ہیں، یعنی جو والد کے جو بھائی ہیں اور جو ماں کے جو بھائی ہیں وہ سب محرم ہیں، لیکن دوسرے سے ہو جاتے ہیں کہ اگر لڑکی کے چچا ہیں، لڑکی کے چچا نہیں سوری، لڑکی کے پپا ہیں، لڑکی کے جو پپا ہیں اور لڑکی کے جو خالو ہیں. اب ہوتا اس میں عام طور پر یہ کہ جو کل والا مسئلہ، ایک جملہ ریپیٹ کر دوں، اور کل کوئی نہیں تھا، محرم نامحرم کا زیادہ بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کسی سے ہاتھ ملانے کی بات ہے یا فرض کیجیے کہ سر پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے، تو سر پر ہاتھ رکھنا ہے اگر انہیں شفقت فرمانی ہے تو ویسے شفقت فرمائیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام راضی ہو ان سے، اس انداز سے شفقت فرمائیں کہ سر پر اگر کوئی کپڑا موجود ہے، اس میں دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اس دوپٹے کے اوپر اگر ہاتھ رکھیں گے تو براہ راست چونکہ ہاتھ مس نہیں ہوگا لہٰذا یہ حرام نہیں ہوگا، ورنہ اگر براہ راست مس ہو جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا شرم. اس طریقے سے بسا اوقات منہ بولے ماں باپ، منہ بولے ماں باپ کون سے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک بوڑھی عورت ہے، خاتون ہے کہ جو بڑوس میں ساتھ رہ رہی ہے 20 سال سے ساتھ میں، منہ بولی ماں ہے، وہ ماں جیسی ہے، یقیناً ماں جیسی ہے لیکن ماں نہیں ہے. تو ماں جیسی ہے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے ادب احترام کا رشتہ، آپ ویسے جیسے اپنی والدہ کا خیال رکھتے ہیں ویسے ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان سے فزیکلی ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، اس میں بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی کپڑا ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی اور چیز ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو باپ کی طرح سے، لیکن بہرحال وہ نامحرم ہے، جب تک وہ آخر باپ نہ ہو وہ تو نامحرم ہے. بہر اس طریقے سے منہ بولے بہن بھائی، یہ بہن بھائی کی مثال میں نے آپ سے دے دی کہ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں بہنیں اور بلڈنگ کی ساری لڑکیاں بہنیں اور بلڈنگ کے سارے لڑکے بھائی، یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے یہ دل کو تسلی دینے کے لیے فقط ہے. گوڈ لیوی اولاد، ایڈاپٹڈ چائلڈ، بڑا سینسیٹو مسئلہ ہے، ایڈاپٹڈ چائلڈ نامحرم ہے. اب اگر لڑکا ایڈاپٹ کیا ہے تو ماں کے لیے، جب وہ لڑکا بالغ ہو جائے گا تو جو اس کی ماں ہوگی، کہ جو اس کی اصل ماں نہیں ہے وہ ایڈاپٹڈ چائلڈ ہے، تو بالغ ہونے کے بعد یہ نامحرم ہے. اگر لڑکی کو ایڈاپٹ کیا ہے تو جو باپ ہے، یعنی لڑکی بالغ ہو جائے گی، شرعاً 9 سال کی ہو جائے گی، تو اس باپ کے لیے یہ نامحرم ہے. اس اعتبار سے خیال رکھیں کہ جب خدا نہ خاص طور اگر کسی کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ چائلڈ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو ان شرعی باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے اڈاپٹ کریں کہ بعد میں جا کر نا محرم ہے وہ، چاہے آپ بالکل بیٹی کی طرح اسے پالیں لیکن اس محرم نا محرم کا خیال کرنا پڑے گا. تو اس میں بہتر کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کہ اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ اگر مامو یا چاچا، اس سے کوئی انسان اپنے بھائی یا بہن سے کوئی بیٹا لیتا ہے، تو فرض کیجئے کہ جیسے ماں ہے اس نے، یعنی ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے بھائی سے لے لیا ایک بیٹا. اب جب انہوں نے بھائی سے ایک بیٹا لیا تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بھانجا تھا. یہ میرے بھانجا، اگرچہ میں رشتوں میں بہت کچا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں تو بدلا دیجیے گا. ویسے لگا کہ ماں کے بیٹے کو بھتیجا بنا دیا اور کسی کے بیٹے کو بھانجا بنا دیا ہے نا. اگر میں سے اس لیے بتانا ہو جائے تو ذرا خیال کیجیے گا. فرض کیجیے کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو گود لیا. جب بھانجے کو گود لیا تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے لیے تو وہ لڑکا محرم تھا اور باپ کے لیے وہ لڑکا ہے. تو چائلڈ ایڈاپٹ کرنے میں اس انداز سے اگر کیا جائے تو آگے جا کے فیوچر میں مسائل نہیں ہوں گے. فرض کیجئے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن سے ایک بیٹی کو لیا ہے، تو وہ اس کے پپا، وہ اس کے پپا کی، جی ماموں کی طرح پہ، سوری، تو وہ تو ماموں کی طرح سے دیکھا. میں کہا نا غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ جتنا بھی یاد کر رہا ہوں غلطی ہوتی ہے. تو ماموں کی طرح تھے، لہٰذا انہوں نے لیا تو ماموں کے لیے وہ جو لڑکی تھی وہ محرم تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور وہ جو ماں تھی تو چونکہ لڑکی تھی تو مسئلہ نہیں تھا. تو جب چائلڈ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اگر ان رشتے داروں کے اعتبار سے سلیکشن کر کے کیا جائے تو اس میں محرم نا محرم کا مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ اگر کسی اور سے کیا جا رہا ہے تو اس میں بہرحال مسائل ہو سکتے ہیں. سوائے ایک طریقے سے کہ اگر کسی اور سے بھی چائلڈ کو ایڈاپٹ کیا جائے، ایک طریقہ ایسا ہے کہ محرم بنا دیا جائے، اسے میں ممبر پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. اگر کوئی کسی کا خاص مسئلہ ہو تو وہ آ کے بات کر سکتا ہے. خیلی خوب بلا دی شما. اچھا، دیور اور جیٹھ، انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیسے محرم بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے ان سے فارسی میں گزارش کیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات ہیں آپ کی، ممبر سے وہ کہہ نہیں سکتے مناسب نہیں کس طریقے سے، لیکن ایک طریقہ ہے. اگر فرسٹ لیے وہ خاص طریقہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے. اب اتنا بھی کوئی غیر اخلاقی نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ کو سینسیٹیو بنا دوں. یہ طریقہ امام علیہ السلام ہی نے بتلایا ہے، فکر نہیں کیجیے گا. دیور، جیٹھ، بھابھی، سالی، کزن، یہ سب کے سب محرم نہیں، ان سے محرم نا محرم کے اعتبار سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. جناب علی، یہ نہیں ہو سکتا چاہے گھر میں ساتھ میں رہتے ہوں، کوئی رج نہیں. کتنے ہی دیندار فیملی جیسی ہیں، 20-20 سال ساتھ میں رہتے ہیں، پورے اسلام میں حجاب کی رعایت کرتے ہوئے ساتھ میں رہتے ہیں. اس میں جناب علی کو یہ بہانہ بھی نہیں لڑکی کے لیے کہ گھر میں نہ محرم موجود ہے تو میں کام کیسے کروں. جی نہیں، کام بھی ہو سکتا ہے، شرعی حجاب میں کام بھی ہو سکتا ہے. شرعی حجاب میں اب خواتین یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ وہ پائلٹ بنی ہوئی پلین اڑا رہی ہیں، یہاں تک بات پہنچی ہوئی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ شرعی حجاب میں پورے گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں پکنک بھی ہو سکتی ہے، ساتھ میں گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے اگر حجاب کے ساتھ ہے فیملی میں، اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ میں کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. تمام ان اخلاقی شرائط کے ساتھ اور ان شرعی شرائط کے ساتھ بھی بیان کیا گیا. لیکن ہے نا محرم، بال ان کے سامنے نہیں کھولے جا سکتے، ان کے سامنے ویسی ایسی مذاق نہیں ہو سکتی کہ جو بسا اوقات غیر شائستہ ہو جاتی ہے دیور کے ساتھ یا بھابھی کے ساتھ یا کچھ اور چیزیں، تو بسا اوقات بعض خاندانوں میں افسوس کے ساتھ یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں. کزن میں چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، پھوتی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی. اب یہ سارے کیوں؟ اب ہو سکتا ہے کسی کو حیرت ہو رہی ہے کہ جناب یہ چچا زاد بھائی ہے، ایک لڑکی کا چچا زاد بھائی ہے، تو اس کے لیے کیوں نہ محرم ہے؟ کیوں نہ محرم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ محرم اگر ہوتا تو اسے شادی نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے کہا کہ محرم ہوئے جن سے شادی کرنا حرام ہے، تو نام محرم ہے لہٰذا وہ شادی ہو سکتی ہے. چچا کے بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. خالہ کے بیٹے سے یا بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اس لیے ہو سکتی ہے کہ اگر محرم ہوتے تو شادی حرام ہوتی کرنا، چونکہ نام محرم ہے لہٰذا شادی حرام نہیں ہے، شادی ان سے ہو سکتی ہے. تو یہ سب کے سب جو کزن ہیں یہ بھی نام محرم کی فہرست میں ہے، منہ بولی خالہ وغیرہ یہ سب نام محرم ہے. یہ ساری فہرست مکمل ہو گئی. اب آخر میں سوال اور جواب. کیا نامحرم افراد آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال، سمپل بالکل. جواب، اگر حرام یا غیر اخلاقی باتیں نہ ہو اور مستقبل میں بھی کوئی حرام میں پڑنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، بات ہو سکتی ہے. کیا دیگر سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. غیر اخلاقی نہیں ہو سکتی، حرام بات نہیں ہو سکتی، مستقبل میں حرام میں پڑنے کا خوف بھی نہ ہو. یہ باتیں اس لیے بٹوین دا لائنز بیان کر رہا ہوں کہ اب جو حالات ہیں اس میں اتنے سنگین حالات ہو چکے ہیں کہ شیطان نہیں معلوم کہاں کہاں تک کس کس چیز میں بہکا دیتا ہے. لہذا خیال کرنا ہے, اگر اس کا احتمال موجود ہے تو غلط ہو جائے گا. یہ کیا رشتے دار ایک دوسرے سے عید اور شادی بیاہ کے موقع پر ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ہینڈ شیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں, اس نے خود ہی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا, میرا کیا قصور تھا اس میں؟ تو اس نے جو خود نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا وہ اس نے اپنی مرضی سے بڑھا دیا تھا. آپ کو اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا خیال کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس میں صرف محرم رشتے دار ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, جتنے محرم ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, اس میں کوئی الگ نہیں. کزنس اور نا محرم لڑکا لڑکی یہ آپس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے, ہینڈ شیک نہیں ہو سکتا, سر پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. اسی بات کے ساتھ کہ ہاتھ میں کوئی گلوز ہے, کوئی ہاتھ میں درمیان میں کوئی ایسا چادر موجود ہے, کوئی اور چیز موجود ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی بغیر لذت کے بغیر شہوت کے, ورنہ تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا. آئیچولہ سیستانی سے ایک سوال کیا گیا ہے, کیا مردوں اور خواتین کا ایک ساتھ جمع ہونا مس گیدرنگ شادی بیاہ کے موقع پر یہ صحیح ہے یا نہیں؟ پہلے جتنے مجتہدین سے سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا, اور ایک جو سب کو جواب معلوم ہے کہ اگر حرام میں مبتلا ہونے کا یا کسی غلط کام کا بے حجابی کا خوف ہے تو غلط ہے, ورنہ ٹھیک ہے. اگر سب کے سب حجاب میں ہے تو ٹھیک ہے, پہلے سب یہی جواب دیتے تھے. لیکن آیت اللہ سیستانی نے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے ایک جواب دیا جس سے سینسیٹیوٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کے جو پوزیشن ہے اس میں, انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا کیونکہ عام طور پر گناہ میں انسان کے پر جانے کا احتمال ہو ہی جاتا ہے لہذا جائز نہیں ہے. عام طور پر احتمال ہو ہی جاتا ہے, خود انہوں نے اپنی طرف سے کہہ ہی دیا یہ کہ عام طور پر آج کل کے حالات میں گناہ میں بڑھنے کا احتمال ہو ہی جاتا ہے, لہذا اس اعتبار سے ہی نہیں ہے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھو شرعی طور پر اگر کسی نامحرم پر نگاہ ہو, پہلی نگاہ جوڑ جاتی ہے وہ تو حلال ہے, اس میں انسان نے اختیار طور پر اس کی نگاہ کر دی وہ حلال ہے. اچھا کسی نے کہا کہ مولانا پہلی ہی نگاہ اتنی لمبی ہو, پہلی نگاہ تو حلال ہے, پہلی نگاہ لمبی کر دیں تو وہ جو ہے کہ پروردگار عالم دلوں کے فطور کو اور نظروں کی خیانت کو جانتا ہے. ایک دعا کا ترجمہ ہے, جہاں نظر اور دل کی نیت بدلنا شروع ہوئی وہاں اس کا میٹر بدلنا شروع ہوا. سلامات بر محمد پروردگار عالم جانتا ہے. اور جو اہل بیت اتھار کا ماننے والا ہو, شہزادی کونین جب حضور ایک نامحرم صحابی کو گھر میں لانا چاہتے ہیں ہمیں درس دینے کے لیے, کیونکہ اہل بیت اتھار ظاہر ہے کہ وہ علم لدنی کے حامل ہیں, لیکن جب کوئی چیز سکھلاتے ہیں تو ہمیں سکھلانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. ایک نامحرم شخص کو کہ جو نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا, حضور کے ساتھ گھر میں آ رہا تھا, شہزادی کونین نے اجازت نہیں دی, دوسرے حجرے میں جانے لگی, تو سرکار نے سوال کیا کہ بیٹی یہ تو نامحرم ہے اور یہ تو نابینا ہے, نابینا ہے نگاہ نہیں کر سکتا, یہ نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا, اندھا ہے. تو بابا وہ تو نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں, شہزادی کون ہے, عصمت کبرا کے منزل پر فائز. لیکن احتیاط آپ ملاحظہ فرمائیے, بیوی نے کہا کہ جب میں اس انداز سے اپنی زندگی گزارتی ہوں کہ جو عصمت کبرا کی منزل پر فائز ہو تو ایک گناہگار شخص اسے کتنی احتیاط کرنی چاہیے, اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے, ایک عام شخص کے جو معصوم ہے اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. بیوی نے کہا کہ بابا وہ نابینا, میں نابینا نہیں ہوں. بیوی اندر تشریف لے گئے اور پھر ارشاد فرمایا, اس پر بیوی نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور نے آگے بڑھ کر جب بیوی نے کام کیا, حضور نے گویا اب ایک معصوم کو دوسرے معصوم نے انڈوس کیا, حضور آگے جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں, ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیرے اس عمل سے تیرا خدا بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. اور پھر بیوی نے ارشاد فرمایا کہ بابا مرد کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے, خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے نظر کسی نامحرم مرد نہ پڑے, یہ بہترین چیز ہے, بہترین عبادت ہے. لہٰذا آج اللہ سیستانی نے ڈائریکٹ یہ جواب دے دیا کہ اگر مس گیجمنٹ کا معاملہ ہے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو یہ یہ کہا نہیں, چونکہ عام طور پر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتا ہی ہے لہذا اس میں صحیح نہیں ہوگا. یہ ایک آخری بات, جو چیٹنگ سے متعلق تھی اس کا بھی جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مستقبل میں بھی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو. آیت اللہ سیستانی کے بعض جوابات اس میں بھی ایسے ہی ہیں, فرماتے ہیں کہ چونکہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو ہی جاتا ہے لہذا صحیح نہیں ہے. ان کے بعض جوابات ایسے ہی آئے, کہتا انہوں نے چیٹنگ کو مطلقاً حرام کر دیا چاہے اس میں کوئی غلط کام نہ بھی ہو رہا ہو, تب بھی چیٹ کو لڑکا اور لڑکی کے چیٹنا محرم حرام کر دیا. البتہ بعد میں جب ان سے مزید سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا اصول یہی ہے کہ اگر حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں یا بعد میں ہو جائیں گے احتمال ہے تو صحیح نہیں ہے, لیکن جو ان کے پاس ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے معلومات پہنچتی ہیں اور ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم بھی وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں کیا پوزیشن ہے, آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, تو فرمایا کہ عام طور پر انسان حرام میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے, اس میں بڑا کم امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. تو پروردگار عالم ان شاء اللہ ایک صالح زندگی, ایک پاکیزہ زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ. اور یہ پاکیزگی وہ ہے کہ جوان میں خاص طور پر اسے چڑھا گیا ہے کہ اگر صالح جوان ہو, پاکیزہ جوان ہو, حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وہ ہوتا ہے کہ جس پر ملائکہ ناز کیا کرتا ہے, اگر اس نے کردار کو بچا کے رکھا ہوا. بڑھاپے میں پہنچ کر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جتنی مزیدار چیزیں تھیں بڑھاپے میں ہمیں پتا چلی, اب کرنے کے کچھ قابل ہی نہیں رہتے. تو اب معاملہ یہ کہ پرانا دور تھا کہ جب چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھیں, جب لائف بہت سلو تھی. آج کا دور وہ ہے کہ ہر ایک شخص تک ہر انفارمیشن پہنچی ہوئی, اور اس میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ واقعی ایک مشکل کام بھی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی کے بارے میں جو مثال دی جاتی ہے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شدید طوفان اور شدید بارش میں آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہوں تو کتنا سخت ہے اسے بنانا, شدید ترین طوفان میں گھر بنا رہے ہوں بہت مشکل ہے, لیکن جب ایک مرتبہ محنت سے بنا دیں تو پھر یہی گھر ہے جو آپ کی اس طوفان سے حفاظت کرتا ہے. ایک مرتبہ محنت سے بنا دیا, ایک دفعہ صلاحیت پیدا ہو گئی, اس کے بعد یہی چیز ہوگی جو آپ کی اس طوفان سے حفاظت کرنے والی ہے. تو شروع میں محنت ہے اور شیطان بہت بہکاتا ہے شروع سے. امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصلاح نفس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے, یعنی ہر رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹ کر یہ سوچے کہ میں نے آج کیا کیا تھا, یہ بہت سے علماء نے کہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مراقبہ بھی کرے, اگلے دن وعدہ کرے خدا سے کہ پروردگار ایک دن پہلے مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا, میں وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا, اور مراقبہ یعنی اپنی حفاظت کرے, وہ کوشش کرے کہ ایک دن میں اس گناہ کے بغیر گزاروں گا. لمبی پلاننگ نہ کیجیے فوراً سے یہ لمبی پلاننگ ہوتی ہے کہ جناب میں زندگی بھر یہ کام نہیں کروں گا, تو عام طور پر شیطان بہکا دیتا ہے زندگی بھر میں, وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر کیا تمہاری حیثیت کیا ہے, ایک دن کا وعدہ کیجیے ایک ایک دن کر کے, تو ایک دن میں غلط کام نہیں کروں گا, آج کے دن نہیں کروں گا کم سے کم. اس وقت بھی امام خمینی پھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیطان آگے فوراً بہکائے گا, ہو جائے گا حیثیت دیکھی تم نے اپنی. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں اتنے شیطان کے عادی بن جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب کنکر مار رہے ہوتے ہیں تو شیطان بھی مسکرا رہا ہوتا ہے, بیٹا آج تو پتھر مار رہے کل آنا تو میرے ہی پاس ہے, جائے گا گاؤں بج کے. یا وہ کہتے ہیں مولانا شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے رمضان میں, پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ پریکٹس سے کر رہے ہوتے ہیں, شیطان نے جو ڈگر پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر شیطان کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ واقعی یہ کوئی سیریس بات نہ ہم عرض کر رہا ہوں. شیخ مرتضیٰ انصاری دو تین مرتبہ ان کا نام آیا ان مجالس میں میری زبان پر, اور خدا انشاءاللہ ان پر رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ. شیخ مرتضیٰ انصاری ایک مرتبہ, اچھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو فقط 14 ہے, لیکن محفوظ عن الخطا, زندگی اتنی پاکیزہ گزاری ہے کہ بظاہر شاید اس شخص سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو زندگی میں, انتہائی پاکیزہ شخص. ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری, ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ جا رہے تھے, انہوں نے کسی سے قرض لینا تھا اس لیے کہ ان کے گھر میں فاقے تھے, تو انہیں قرض لینا تھا کسی سے. جب قرض لینے کے لیے جاتے ہیں اسے قرض لے کر آ رہے تھے, تو جس بات کا کہہ کے قرض لیا تھا ان کے ذہن میں ایک اور کوئی گھر کا ضروری کام یاد آ گیا, کہا کہ قرض تو اس نے اس سے لیا تھا, اس کو یہ کہہ کر لیا تھا کہ شاید وہ گھر میں فاقے ہیں, اچھا چلو فرا کام میں خرچ کر دیتا ہوں, کیا فرق پڑے گا, جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اس سے راضی ہے, دل سے معلوم تھا کہ راضی ہے, لیکن بہرحال یہ کام مکرو ہے کہ انسان نے ایک چیز کا کہا ہو اور اس کے بعد اس قرض کو کسی اور کام میں استعمال کرے, اگر پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ وہ راضی ہے یا نہیں تب تو جائز نہیں ہوگا, لیکن پتا ہو کہ جائز ہے 100% تو ایسی صورت میں
علماء کہتے ہیں کہ بہرحال یہ مکروہ کام ہے، اتنا اچھا کام نہیں تھا، ریکمنڈیڈ کام نہیں تھا، اس لیے جو آپ نے کہا تھا اس کو پورا نہیں کیا. کہتے ہیں میں اس کام کی طرف بڑھا تھا کہ میں اس کام کا انجام دے دوں، اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا کہ نہیں میں کیوں مکروہ کام بھی انجام دوں، مکروہ کام بھی نہیں کروں گا. وہ آگے گھر پہ اس غلط کام کو استعمال نہیں کیا، اس غلط تو نہیں تھا وہ کام، لیکن اس چیز میں اس کو استعمال نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب سوتے ہیں عالم خواب میں دیکھا شیطان آیا ہوا ہے اور چینز ہیں اس کے گردن میں اور اس کے بازوؤں پر بڑی بڑی رسیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. شہید دستگاہ کے شیرازی نے اپنی کتاب میں سراقی کو لکھا، کہتے ہیں چینز ٹوٹی ہوئی ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے تیرا عالم ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی مشکل سے بہکا کر ایک مکروہ کام کی طرف لے کے جا رہا تھا. یہ چینز ہیں الگ الگ سائز کی تھیں، اس میں سے الگ الگ سائز کی چینز ہوتی ہیں میرے پاس کہ میں جب کسی کو بہکانے کے لیے لے کے جاتا ہوں تو کوئی بہت متقی ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی چین چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایک بڑا صالح شخص ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی شیطان کو کرنی پڑتی ہے، اگر ایک عام سا انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی موٹی رسی کافی ہوتی. تو کہتے الگ الگ ٹائپ کی تھیں. تو میں کہا اچھا کئی ٹوٹی ہوئی ہیں ساری، آپ نے میری ہر چین کو توڑ دیا، آپ نے میری ہر رسی کو توڑ دیا. عالم خواب میں دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو ان کے ساتھ اور پڑھا کرتا تھا، کیونکہ ہر پڑھنے والا جو مدرسے میں آتا ہے وہ کوئی نیک اور پرہیزگار تو نہیں ہوتا، بہت سے اپنے لیول کے دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں سوال کیا کہ اچھا میرے بارے میں تو یہ چین ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کون سی چین ہے؟ کہ اس کے لیے کسی چین رسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے میرے پیچھے آ جاتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خاص شیطان چین یا رسی کو استعمال کرتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو ایسے ہی آ جاتے ہیں شیطان کے پیچھے. تو رمضان میں جب شیطان قید بھی ہوتا ہے تب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں خود بخود آٹومیٹیکلی روبوٹ کی طرح. تو خدا نہ کرے کہ انسان کبھی شیطان کے دام میں اس طریقے سے پھنس جائے اور شیطان کے شر میں اس طریقے سے آ جائے. لہذا جو پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے. انشاءاللہ بڑا یار عالم توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک میں انسان روزہ رکھتا ہے، نفس پرستی خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے، خود بخود انسان کا نفس آمادہ رہتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں ان دعاؤں کی برکت سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام کی برکت سے، کہ جیسے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مسلسل عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج تو تذکرہ ہی خود اہل بیت کا ہوگا اس دعا میں. ان کے تذکرے سے پہلے انہیں کے نام پر درود دے دیجیے گا، محمد آل محمد پر. ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جہاں تک حمد پروردگار کا یہ آخری جملہ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو وہ جملہ ہے جو علماء کرام خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. ہم اس خدا کی جس نے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کی، اور اگر پروردگار تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. یہ توفیق ہے اس کی، جتنی ہدایت دے دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، جتنی نہیں دی اس کے لیے دعا کرنا وہ چاہیے کہ پروردگار مزید ہدایت عطا فرما. جتنی جس کو مل چکی ہدایت، الحمدللہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، یہاں پر علماء کرام مسلسل آپ کے پاس آتے ہیں، مجالس یہاں پر ہوتی ہیں، الحمدللہ یہاں کا معیار کافی اچھا ہے، ہدایت پہنچی ہے. تو جتنی ہدایت پہنچی ہے ذمہ داری بھی اتنی ہے اور ثواب بھی اتنا ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جن تک ہدایت نہیں پہنچی، کچھ لوگ ہیں جن میں بہت کم ہدایت پہنچی. مثلاً علامہ طباطبائی، ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ وہ گئے عراق میں ایک مقام پر جہاں اہل سنت تھے، وہاں محرم کا اشرہ پڑھنے گئے. کہ میں پہنچا تو مجھے پتا چلا اہل سنت ہی کی آزادی ہے. میں نے وہاں پر اشرہ پڑھا محرم کا، وہاں پر میں نے بہت کوشش کی کہ ان میں سے کسی شخص کو ہدایت مل جائے، نہیں، کسی نے قبول نہیں کیا میری بات کو. کہتے مجلس میں آتے تھے، لوگوں نے بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مذہب اہل بیت کو اختیار نہیں کیا. میں جانے لگا، مجھے ایک برا شخص نظر آیا، بڑا اچھا متقی پرہیزگار تھا، اہل سنت سے تھا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے اپنا ایک نائب مقرر کیا تھا، فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ساری باتیں میں نے اسے بتائیں. لیکن چونکہ زندگی گزار چکا تھا وہ بھی کہا تھا کہ نہیں اللہ میں تو اپنے اسی دین پر ہوں. یعنی اس پر کوئی حجت تمام ہی نہیں ہو رہی تھی، اسے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. انہوں نے ایک بات سوچی، کہا کہ اب میں مولا کے نام پر آیا ہوں یہاں پر ہدایت دینے کے لیے، کم سے کم ایک شخص کو ایک بات بتلا کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پہ رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل موقع آ جائے تو یا علی مدد کہہ دینا، بس اتنا سن لو. یہ کہہ کے میں آ گیا اور مولا سے دعا کرتا رہا کہ مولا کبھی زندگی میں مشکل موقع پہ پھنسے اور آپ کا نام لے جائے علی مدد اور آپ کے صدقے میں سے ہدایت مل جائے، ایسا ہو جائے، میں دعا کرتا رہا. آگے اپنے شہر، اگلے سال پھر میں محرم کا شہر بنے گیا اور مجھے تمنا تھی کہ ایک سال کے اندر کوئی اس کے ساتھ واقعہ ایسا ہوا ہو. پہنچا تو دیکھا اس کا بیٹا نظر آیا، میں نے کہا تمہارے باپ بابا کہاں پر ہیں؟ کہا ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا. تب اسے مجھے بہت افسوس ہوا، اس بات کر کے میں پہچان نہیں سکا کہ اس یالی مدد نے اسے ہدایت دی یا نہیں دی. تو میں جاتا ہوں کہ میں نے اس بیٹے سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کر جاؤ. قبر پہ پہنچا تو میں نے اس وقت امیر المومنین کو انہی کا واسطہ دے کر میں نے کہا مولا آپ کو آپ ہی کے حق کا واسطہ ہے، میں نے آپ کے نام سے اسے ہدایت دی تھی، آپ مجھے بتلائیں اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں میں ہدایت ملی سے یا نہیں ملی. کہتا ایسا ہوا کہ میری نگاہ سے گویا حجاب ہٹ گیا اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس کی قبر میں کیا ہے. دیکھا جنت کا ایک منظر بہترین مقام پر، بہت اچھے مقام پر. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا کہ تجھے اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے تھا جس مذہب پہ تو تھا. کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا. جیسے میرا انتقال ہوا منکر و نکیر آتے ہیں سوال جواب کے لیے، میری قبر میں بھی آ گئے، مر ربک ومر رسولک وما کتابک وما قبلتک. پھر سوال کرتے گئے تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا قبلہ کیا، تیری کتاب کیا. جواب دیتا گیا، جواب دیتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا ومن امامک، تیرا امام کون ہے. کل میری زبان بند تھی اور جواب نہیں آ رہا تھا مجھے، اور یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے قبر میں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور عذاب شروع ہوا. ابھی شروع ہو رہا تھا کہ میرے ذہن میں تیری بات آئی کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو یہ علی مدد کرے گا. اس نے ریپیٹ کیا من امام، تیرا امام کون، ابھی عذاب شروع ہونے والا ہے. اس نے من امام کہا، میں نے کہا یا علی. یا علی کا کہنا تھا عذاب دور ہونا شروع ہوا، فرشتے دور ہونا شروع ہوئے عذاب کے، قبر کشادہ ہونا شروع ہوئی، قبر میں نور آنا شروع ہوا. اور پھر یہ ہستی تشریف لائی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کل اس کا تو نے نام لیا تھا، وہ تیری مدد کے لیے حاضر ہو گئے. والا رشید آتے ہیں، خدا سے دعا کیجیے ان شاء اللہ قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی شفاعت اور زیارت ہم سب کو نصیب ہو ان شاء اللہ. تو تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک فرشتے کو مقرر کیا، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ مجھے وہی بتلانے والا تھا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس نے مجھے اسلام کی تعلیم دی، اس کے بعد یہ جنت میرے پاس موجود ہے. اب سوال، ایک سوال، وہ ایک یا علی کہہ کے نجات پا گیا، کیا میں بھی ایک یا علی کہہ کے نجات پا گیا؟ میں بھی ایک یا علی کہوں بس کام ہو گیا؟ انشاءاللہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ کرے ہو جائے سب کا کام ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. بلا وجہ کیوں کسی کو جہنم کی تکلیف میں میں ممبر سے کہوں کہ جناب کو جہنم میں جائے؟ نہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے جتنی حجت مکمل کی ہے اس تک فقط ایک یا علی پہنچا تھا، اس نے ایک یا علی پر عمل کر دیا. مجھ تک فقط یا علی نہیں پہنچا، مجھ تک علی کی تعلیمات بھی پہنچی ہیں، مجھ تک علی کا درس بھی پہنچا ہے، اور ہمارے مجھ تک علی اور اولاد علی کے مسائل بھی پہنچے ہیں کہ مجھے مسائل میں کیسے زندگی گزارنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہم تک زیادہ ہدایت پہنچائی ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ جس تک جتنی ہدایت پہنچے، حتیٰ اس سے کم پر بھی، یا علی اس تک تو یا علی پہنچ گیا تھا نا، اس سے بھی کم. خود اللہ تبا ہی لکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت معتبر عالم ہے، لہٰذا میں ان کے ریفرنس سے بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک امریکن میگزین سے کوٹ کیا تھا اپنی کتاب میں، کیونکہ وہاں پر ایک شخص کے جو مومن تھا اس کا دوست عیسائی تھا، اس عیسائی کا انتقال ہوا اور پھر اس نے اس مومن کو دوست نے دیکھا عیسائی کو کہ بڑے اچھے اور بہترین مقام پر تھا. تو سوال کیا کہ تیرا یہ عیسائیت کا عقیدہ تو غلط تھا، تو ایسے مقام تک کیسے پہنچا؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھ پہ بھی عذاب آنا شروع ہوا تھا، کہ ایک ہستی تشریف لائی جنہوں نے عذاب سے دور کر دیا مجھ سے. میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا علی ہوں. کہا آپ کیوں تشریف لائے؟ میں تو آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کہ اس لیے کہ تجھ تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، تجھ تک اللہ کی حجت پوری نہیں ہوئی تھی، فقط اتنا ہوا تھا کہ تو اپنی زندگی میں تاریخ اسلام پڑھا کرتا تھا، تو تم نے جنگ صفین پڑھی، تو جہاں کہیں تو یہ پڑھتا تھا کہ حاکم شام کی فتح ہوئی تو تیرا دل غمگین ہو جاتا تھا. اللہ اکبر، صلوات پر محمد و آل محمد. اور جہاں کہیں تو یہ پڑھتا تھا کہ علی بن ابی طالب کو فتح ہوئی تو تیرا دل خوش ہو جاتا تھا. چونکہ تجھ تک فقط اتنی ہدایت پہنچی تھی، یہ ایک خوشی کا صلہ ہے کہ میں نے تجھ سے ہر عذاب کو دور کر دیا.
سرے محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا, سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا, اور جتنے علی ولی کے عدو ہیں وہ سب جان لے ایک دن اسی جرم پہ خالق جہنم عام کر دے گا. تو ہم اس پروردگار کی کہ ہم تک ہدایت پہنچی, اور ہدایت پہنچی اور امام علیہ السلام خود ارشاد فرما دیں گے پروردگار اگر تمہیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ خود ہدایت لے سکتے, یہ تو یہ توفیق تھی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق, حمد اس خدا کی کہ جو خلق تو کرتا ہے لیکن خود اسے کسی نے خلق نہیں کیا, ویرزق ولا یرزق جو دوسروں کو رزق دیتا ہے لیکن کوئی اسے رزق نہیں دیتا, ویطعم ولا یطعم جو کھانا کھلاتا ہے لیکن کوئی اور اسے کھانا نہیں کھلا سکتا, ویمیت الاحیاء ویحیی الموتا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے زندوں کو موت دیتا ہے, وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک حمد پروردگار کا سلسلہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد دعا کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس دعا کے کل تین حصے تھے, ہم تیسرے حصے تک نہیں جا پائیں گے, ہم دوسرے حصے تک بات کے اختتام کر دیں گے اسی سلسلہ مجالس میں. دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک درود بیت محمد علیہ وسلم. سرکاری ختم مرتبہ پر درود ہے حضور کے کچھ القابات کے ساتھ, اور پھر درود کی بھی کیفیت یہ ہے کہ افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیبا و اطہرا و اسنا و اکثر, اس انداز سے درود پیش کہ پروردگار بہترین درود, پاکیزہ ترین درود, کامل ترین درود, نشو نما پاتی رہنے والی درود. ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک, جو تو درود اپنے کسی بہترین بندے پر بھیجا کرتا ہے اس سے زیادہ درود درود محمد و آل محمد پر نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام درود کے بھی کئی حصے ہیں, پہلے سرکاری ختم مرتبہ پر ہے, کچھ جملے درمیان سے میں نے چھوڑ دیا اور آگے بڑھتے ہیں. وصلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین, اور تو درود بھیج امیر المومنین پر کہ جو رب العالمین کے رسول کے وسیع ہیں. یہاں جو یہاں روک کر امیر المومنین کے نام پر تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر دوں, یہ لفظ امیر المومنین, یہ امیر المومنین کا لفظ وہ لقب ہے کہ جو حتیٰ کسی نے چھٹے امام کو امیر المومنین کہہ کے بتا سکتا ہے. کسی نے چھٹے امام سے بات کی, انہیں کہا یا امیر المومنین, امام نے کہا نہیں یہ لقب وہ ہے جو فقط میرے جد علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے, حتیٰ ہمیں بھی امیر المومنین نہ کہو. امام نے کہا کہ امیر المومنین فقط مولا علی سے مخصوص ہے, فقط وہ ہے امیر المومنین. کسی فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ اے علی جس طرح بتوں کو خدا کہنا غلط ہے ویسے آپ کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا غلط ہے, آپ کے علاوہ امیر المومنین کسی کو نہیں کہہ سکتے, حتیٰ ائمہ نے منع کیا. اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام کتنے شدید تقیے میں تھے کہ حتیٰ اپنے آپ کے لیے منع کرتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین نہ کہو. بسا اوقات امام کو کوئی ظالم اور فاسق اور فاجر لوگوں کو یا امیر المومنین کہہ کے مخاطب کرنا پڑتا تھا. یہ شاید تیر و تلوار سے زیادہ بڑی مصیبت تھی مولا کے لیے اور ائمہ کے لیے کہ وہ امام کہ جو اپنے آپ کے لیے منع کر دے. جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں, ایک تو صیغہ نکاح ہوتا ہے انکاح تو موکلتی والا, یہ صیغہ نکاح اس سے پہلے خطبہ نکاح ہوتا ہے. خطبہ نکاح کون سا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اقراراً بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ. اب یہی کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ جس کے ایک سے زیادہ ہوں گے اس کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً یاد ہے لوگوں کو اس کے بہرحال کچھ نہ کچھ جملے, الحمد للہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت. یہ جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں علماء, یہ کوئی اپنی جانب سے بنایا ہوا خطبہ نہیں ہے, یہ خطبہ وہ ہے کہ جو نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے اپنے نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا تھا, یعنی نوے امام کی زبان سے جاری ہوا ہوا خطبہ ہے اپنے نکاح کے موقع پر. امام کے دو ازدواج ہوئے تھے, ایک مامون الرشید کی بیٹی سے
اور ایک دوسرا ازدواج کہ جس سے دسویں امام کی ولادت ہوئی ہے. تو جو دو شادیاں ہوئی امام کی اس میں سے کس موقع پر امام نے یہ خطبہ نکاح پڑھا تھا؟ یہ پڑھا تھا مامون الرشید کی بیٹی سے جب شادی ہو رہی تھی. اس وقت دربار میں امام علیہ السلام نے خطبہ پڑھا. اور اس خطبے میں ایک مرتبہ اب خطبہ جو کتابوں میں وہ خالی خطبہ ایک وہ جملہ ہے جو امام نے کہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انٹرنیٹ پر میں اس خطبے کو سرچ کر رہا تھا سافٹ ویئر میں, تو پورا واقعہ سامنے آیا کہ امام علیہ السلام کیسے بیٹھے ہوئے تھے, کب امام نے خطبہ پڑھا, مامون نے کیا جواب دیا. تو وہاں پر جب امام علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ اقرارن بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصن لوحدانیت اما بعد فقد کانا من فضل اللہ علی الانام الاغناہم عن الحلال عن الحرام الاغناہم بالحلال عن الحرام, اور اس کے بعد صلی اللہ علی سید الانام اہل بیت اصحاب درود بھیجتے ہیں وقال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي وَلَيْسَ مِنِّي, کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو, نکاح کرنا میری سنت ہے, جو نکاح نہ کرے اس میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسيف, کہ نکاح کرو اور نسل بڑھا کر کثیر تعداد میں ہوگا, اس لیے قیامت کے دن ایک صرف شدہ بچے پر بھی جو میری امت میں سے ہوگا میں اس کو فخر کروں گا کہ میری امت میں سے ہے. یہ امام علیہ السلام نے پورا خطبہ پڑھا جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے یہاں تک. پھر امام نے اس وقت امام کی مظلومیت ملاحظہ فرمائیے گا, مامون الرشید بظاہر وہ خلیفۃ المسلمین ہے, اس کا دربار لگا ہوا ہے اور حجت خدا اس کے سامنے موجود ہے, اس کی بیٹی سے شادی ہو رہی مامون رشید کی, امام نے خطبہ پڑھا اور پھر مامون رشید کو مخاطب کر کے کہا یا امیر المومنین اس نگاہ کا کتنا مہر ہوگا, یہ امام نے سوال کیا اس سے. سوال کس انداز سے کیا؟ یا امیر المومنین. آپ تصور فرمائیے گا کہ اس وقت فرزند زہرا کے دل پہ کیا گزرے ہوں گے. ان شدید مصائب اور حالات میں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزاری ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہمارے لیے حالات سخت ہونا شروع ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے معلوم کیا ہوگا, اپنے معلوم کیسے یہاں پر عزاداری ہوگی, اپنے معلوم کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا. یقین جانیے مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مشکلوں سے نام علی اور نام حسین ابن علی ہم تک پہنچایا تھا. ان کے واقعات پڑھ کے ہمت ملتی ہے انسان کو, جو میرے مولا اتنی سختی میں تھے تو میں کیوں نہیں رہ سکتا. ہاں احتیاط ضرور کرنی ہے, ہمیں کوشش ہمیں ضرور کرنی ہے, لیکن جب سختی آ جائے تو برداشت بھی کرنا ہے, جب سختی آ جائے تو تحمل بھی کرنا ہے. مکمل احتیاط کے ساتھ, مکمل پابندی کے ساتھ, اس انداز سے کہ عزاداری یہاں پہ باقی رہے اور پھلتی پھولتی رہے انشاءاللہ, اور نام اہل بیت اطہار اسی انداز سے زندہ اور جاوید رہے اور اسی انداز سے ممبروں پر بیان ہوتا رہے. لیکن سختی میں ڈپریس نہ ہو جائیے گا, اپنے کانفیڈنس کو لوز نہ کر دیجیے گا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنتوں کے ساتھ مذہب اہل بیت کم تک پہنچایا ہے. تو وہ امیر المومنین کا لقب کہ جو فقط مولا علی کے لیتا, امام کو مامون الرشید جیسوں کو کہنا پڑا کہ امیر المومنین. یہ بہر الانوار اللہ اسی روایت لکھتے ہیں. اور اس کے بعد امیر المومنین پر سلام کے بعد سلام کیا گیا ہے باقی آئمہ کو. دعائے افتتاح کا یہ دوسرا حصہ ہے, کوئی حمد پروردگار اور اہل بیت اطہار پر درود. اور یہ جو 12 آئمہ ان کے نام تو یہاں لکھے ہوئے ہیں, یہ وہ نام ہے کہ ہم تو انہیں امام مانتے ہی ہیں, لیکن امام شافعی نے کہا کہ اگر یہ نام کسی پانی پر پڑھ کر دیوانے کو پلا دو اور وہ دیوانہ یعنی پاگل ہو, کوئی شخص مجنون ہو, کوئی شخص اس کی عقل کام نہ کرتی ہو, اگر اسے پلا دو اور وہ ہوش میں آ جائے اور اس کی عقل ٹھیک ہو جائے تو ان 12 کے صدقے میں اگر یہ کام ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. لہذا ان کی عزت اور ان کے مقام اور ان کی فضیلت کے سب قائل ہیں. امام ہم مانتے ہیں لیکن فضیلت اور احترام میں سب قائل ہیں, حتی اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں ان کی فضیلت کو, ان کے مقام کو قبول کرتے ہیں. امام شافعی اپنے فرزند اور امام احمد بن حنبل ان کے بھی فرزند دونوں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بات ہو رہی تھی, ہم نے پہلے رسول کے جو پہلے خلیفہ تھے ان سے ہم نے بات کی, امام شافعی سامنے موجود تھے, اس کے بعد ایک اور صحابی پہ بات کی وہ بھی سامنے موجود تھے امام شافعی, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں. ہم نے ایک اور خلیفہ پہ بات کی اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے ہم نے علی پہ بات کرنا شروع کی کہتے ہیں امام شافعی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی زبانوں کو اتنا پاک بنا لیا ہے کہ علی جیسے کا نام اپنی زبان پہ جاری کرو. تو امام شافعی کے فرزند کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سوال کر لیا. امام شافعی امام اہل سنت ہیں, محترم ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سوال کر لیا کہ بابا یہ بتلائیے گا کہ من افضل الصحابہ, سب سے افضل صحابی کون سے تھے رسول کے, یہ بتائیے. تو انہوں نے کچھ نام لیے, انہوں نے تین چار نام لیے, یہ افضل تھے. تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ تو علی کا بہت احترام کرتے ہیں, ان میں علی کا نام نہیں تھا, آپ تو علی کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ نے جب میں نے سوال کیا کہ افضل ترین صحابہ کون سے تھا, آپ نے ان کا نام نہیں لیا, کیوں؟ کہا ہے میرے بیٹے تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا, نفس رسول کے بارے میں سوال نہیں کیا. نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا تم نے, علی جانے رسول ہے, علی نفس رسول ہے, اور اس کی گواہی تو خود موبائلہ میں آئے موبائلہ نے دی ہے. حتیٰ وہ قرآن کے جو محمد سعودی عرب کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے, حجاج کو دیا جاتا ہے, اس میں آئے مباحلہ کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب آئے مباحلہ نازل ہوئی تو رسول سوائے کنجتن پاک کے اور کسی کو لے کر نہیں گئے تھے موجود. اور اس وقت بھی رمضان مبارک سے کچھ دنوں پہلے جب عمرہ کی سعادت مجھے حاصل ہوئی, حتیٰ کشمیری زبان میں وہاں جو قرآن رکھا ہوا تھا مسجد النبوی کے اندر بنفس نفیر میں نے خود دیکھا, آئے مباحلہ میں یہ لکھا ہوا تھا, نفس رسول کی منزل میں سوائے علی کا کوئی نہیں گئے تھے. لہٰذا امیر المومنین چونکہ نفس رسول ہے تو جیسے رسول اللہ کا مقام ہر نبی سے بلند ہے, امیر المومنین کا مقام بھی ہر نبی سے بلند ہے. اس لیے نفس رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ رسول کے پاس ہے وہ امیر المومنین کے پاس ہے, سوائے اس کے کہ وہ ایگزمپشن جو رسول خود کر دیں, جو ایک ایگزمپشن کیا کہ اللہ انہ لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ ایگزمپشن خود رسول نے کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ سرکار ختم مرتبہ کے فضائل ہیں امیر المومنین اس میں شریک ہے, مولا کائنات تو وہ حاصل ہوئے. اور خود چونکہ رسول اللہ سب سے افضل ہے, اس آیت کی روح سے کہ علی نفس رسول ہے, امام فخر الدین رازی جو اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہے تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں, فرماتے ہیں کہ چونکہ علی نفس رسول ہے لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے ختمی مرتبت کے. اور پھر ایک حدیث بھی لکھتے ہیں, یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, حدیث لکھتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی عزمہ و موسیٰ فی حیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب, جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے, نوح کو ان کے عزم میں دیکھے, موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے, عیسیٰ کو ان کے تقویٰ میں دیکھے, فلینظر الی علی بن ابی طالب, اسے چاہیے کہ علی کے مبارک چہرے پر نگاہ کر لے. یعنی اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے, فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. سمٹ کر آ جائے فضائل, تو علماء اہل سنت وہ احترام کرتے ہیں ان کا, لہذا انہوں نے خود بارہ کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں. بس یہیں سے منزل مساجد پہ جاؤں گا, بارہ کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. علماء اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بارہ ائمہ ہوں گے, حتی ینادی المودہ شیخ سلیمان قندوزی علفی رحمت اللہ علیہ, جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے شیخ الاسلام ہیں, قاضی القضات ہیں, کتاب لکھتے ہیں ینادی المودہ اور اس میں بارہ کے عدد سے پورا چیپٹر بناتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا میرے بعد بارہ ائمہ ہوں گے. اب نام کون کون سے ہوں گے, وہ نام بھی لکھتے ہیں شیخ سلیمان قندوزی حنفی, اور نام لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا, تین قسم کی حدیثیں لکھیں کہ پہلی حدیث ایک یہودی آیا عالم رسول کے پاس آ کے سوال کرتا ہے, اللہ کے رسول آپ کے بعد خلفاء کون سے ہوں گے. یہ اہل سنت کے جید عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے, کہتے کون سے, انہوں نے جواب دینا شروع کیا کہ میرے بعد سب سے پہلے تو علی ہیں, دوسرے حسن, تیسرے حسین, چوتھے علی, پانچویں محمد, چھٹے جعفر, جناب المودہ میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمت اللہ علیہ, نام تحریر فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک. اور وہ یہودی عالم کہتا جاتا ہے لقد صدقت, یقیناً آپ نے سچ کہا, یقیناً آپ نے سچ کہا, یقیناً آپ نے سچ کہا. پھر تحریر فرماتے ہیں کہ یہودی کو کیسے معلوم ہوا کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے اس لیے کہ وہ یہودی عالم تھا، اپنی وہ کتاب کی جس میں تحریف نہیں ہوئی تھی اس میں پڑھ کر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کے یہ 12 وصی ہوں گے، چیک کرنے کے لایا تھا حضور کے پاس، تصدیق کروانے کے لایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، موسیٰ کو اپنی قوم کو بتلا کر جائیں کہ آخری زمانے کے وصی کون ہوں گے، اور رسول اپنی قوم کو بتلانا بھول جائیں کہ صلوات پر محمد یہ شیخ سلیمان قنزوری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، بہت جید عالم ہے۔ اس کے بعد یہی عالم دین اپنی کتاب میں مزید آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور شخص نے رسول سے سوال کیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون سے ہوں گے، رسول نے فرمایا 12 ہوں گے، اور ایک کے بعد ایک نام لینا شروع کیے، کہا علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین۔ پہلے فقط نام ہے روایت میں، دوسری روایت میں ولدیت کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ حضور نے سارے نام بتائے۔ تیسری روایت یہی عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آتا ہے حضور کے پاس سوال کرتا ہے کہ آخری زمانے میں وصی کون سے ہوں گے، کہا 12 ہوں گے، آپ میرے بعد 12 ہوں گے، رسول نے نام لینا شروع کیے، علی مرتضی، حسن مجتبی، لقب کے ساتھ، پہلی میں نام، دوسرے میں ولدیت، تیسری میں لقب، حسن مجتبی، کہ انشاءاللہ ان کا جشن ہم کل بھی پڑھیں گے اور پرسوں بھی انشاءاللہ ہوگا سلسلہ۔ اس لیے کہ چونکہ جو دو تاریخیں مسلسل جاری ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، اور خود یہاں پر بھی، اور کافر جعفریہ کے اعلان کے مطابق کہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین، یہ خود ایک وسیلہ اور بہانہ بن جائے انشاءاللہ کہ بجائے ایک دن دو مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا ذکر ہو آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، کیونکہ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا مفات الجنان میں کہ بیوی کی شہادت، یہاں پر بھی دو اشرے ہوتے ہیں ایام فاطمیہ میں، پہلی شہادت پر بھی اشرا ہوتا ہے، دوسری شہادت پر بھی اشرا ہوتا ہے، پہلی شہادت پر رام کی خدمت میں حاضر تھا، تو دو اشرے جو ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک بہترین موقع ہے کہ بیوی کی شہادت، چونکہ دو روایتیں الگ الگ ہیں تو دونوں موقعوں پر، حق تو یہ تھا کہ سارا سال ذکر کیا جائے، کم سے کم اسی بہانے دو موقعوں پر شہزادی کونین کا ذکر کیا جائے، تو خود بخود ایک برکت بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ بیوی کی قبر کے بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم سوائے زمانے کے امام کے، ان شاء اللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو معلوم ہوگا کہ شہزادی کونین کی اصل قبر مبارک کہاں پر ہے۔ کہ اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں معلوم کہاں پر، کس مقام پر۔ تین چار جو احتمالات ہیں، علماء کہتے ہیں ہر احتمال پر ہر جگہ جا کر انسان وہاں کھڑا ہو اور وہاں جا کر زیارت کرے، کہ خود یہ وسیلہ بن جائے کہ اگر معلوم ہوتی تو ایک مقام پر زیارت ہوتی، اگر نہیں معلوم تو چار مقامات پر بھی زیارت کرے، اور مزید ذکر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی کچھ ذکر کریں گے، پرسوں بھی ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے اعمال کا سلسلہ بھی، کہ مختلف راتوں میں 6 راتوں میں اعمال ہوں گے، تاکہ جس رات شب قدر ہو اس میں یقین ہو جائے کہ ہم نے اعمال انجام دے دیے۔ خود اوقاف جعفریہ کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے ہونے والا ہے۔ کل کی رات ہم ایک اور انشاءاللہ عبادت کو، مجلس تھوڑی سی کچھ مختصر رکھ کے، ہم ایک ایسی عبادت آپ کے سامنے یہاں پر ہم اجتماعی طور پر انجام دیں گے کہ جو خاص آج کی رات کی اور کل کی رات اور پرسوں کی رات کی عبادت ہے، چونکہ تین دن انجام دینا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ایک رات۔ روایت میں مفات الجنان میں کہ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا معصوم نے کہ اگر کوئی شخص کے جس کے گناہ بارش کے قطروں کی طرح ہو، اتنے زیادہ ہو، اور جس کے گناہ ریت کے ذروں کی طرح ہو، اتنے زیادہ گناہ ہو، وہ شب 13، شب 14 اور شب 15 رمضان تین راتوں میں دعائیں مجیر پڑھے تو اللہ اس کے بارش کے قطروں جتنے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ریت کے ذروں جتنے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو آج 12 کا دن تھا اس اعتبار سے کہ اوقاف جعفریہ نے جو آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے اعلان کیا، ورنہ اصل میں تو آج 13 کا دن گزر گیا اور شب 14 آ گئی، اور کل حکومت کے حساب سے شب 15 ہے، ایک اعتبار سے شب 14 ہے۔ تو بہرحال شب 15 ہو یا شب 14 ہو، دعائیں مجید پڑھنا شب 13، شب 14، شب 15 خاص مستحب ہے۔ تو اس دعا کے انشاءاللہ اجتماعی طور پر یہاں پر اجرنا من النار یا مجیر، وہ دعا کہ پروردگار اے بچانے والے ہم سب کو آتش جہنم سے بچا لے، یہ بار بار دعا آئے گی اس میں، اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر اسے انجام دیں گے کہ جیسے ہم نے باقی دعاؤں کو انجام دیا تھا، کہ کل بہترین موقع انشاءاللہ نصیب ہو۔ منزل مصائب پر چلا جاؤں، جو حضور نے روایت میں 12 کے نام لیے اور لقب کے ساتھ نام لیے، علی مرتضی، حسن مجتبی، حسین، سید الشہداء، میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، غور فرمائیے گا، مصائب پہ جانے سے پہلے فضیلت کا ایک چھوٹا سا رخ، کہ لقب انسان کو کب ملتا ہے؟ دقت کیجیے گا، لقب انسان کو کب حاصل ہوتا ہے؟ قائد اعظم لقب ہے، محمد علی جناح نام ہے، تو کیا قائد اعظم کو پیدا ہوتے ہی قائد اعظم کہا گیا؟ چھوٹا بچہ تو قائد اعظم نہیں، محمد علی کہا گیا، جب ملک بنا لیا، جب تحریک چلائی تب کہا گیا قائد اعظم. شاعر مشرق لقب ہے، علامہ اقبال نام ہے، اقبال کہتے ہیں شاعر مشرق کب کہا گیا؟ جب شاعری کی انہوں نے. تو لقب انسان کو تب ملتا ہے جب کوئی کارنامہ دکھلا دیتا ہے. ابھی تو یہ ہستیاں بظاہر دنیا میں آئی نہیں اور حضور لقب کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں، کہتے ہیں علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم. ابھی تو دنیا میں تشریف نہیں لائے ظاہر اور حضور لقب کے ساتھ نام لے رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ یہ فرق ہوتا ہے امت میں اور امامت میں. تم یہاں آ کر بنا کرتے ہو، وہ اللہ کے پاس سے بن کر آیا کرتے ہیں، وہاں سے بن کر آیا کرتے ہیں، وہ عزت خدا ہے. اور انہیں القابات میں سے جب نام لیا حسین مظلوم کا تو کہا حسین سید الشہداء، شہداء کے سردار ہیں. جو واقعا صحیح اہل سنت کا بھی مذہب اختیار کرنے والا ہو، اور ہیں کثیر تعداد میں، آخر سید الشہداء کے مصائب پر وہ بھی روتے ہیں. کون ایسا ہے کہ جو نہ روئے حسین ابن علی کی مصیبت پر؟ سید الشہداء کی مصیبت، ایک موقع ایسا تھا شاید مولا کے پورے جہاد میں نازک ترین موقع تھا، کہ حسین ابن علی پشت فرس سے زمین کربلا پہ تشریف لا چکے تھے. شب جمعہ یہاں تک میں آپ کے سامنے مسائل عرض کیے تھے. جب سید الشہداء زمین کربلا پر آ چکے تھے، اس وقت علامہ نقل لکھتے ہیں، کہتے ہیں اشقیا میں اختلاف تھا، کوئی کہتا ہے حسین مارے گئے، کوئی کہتے ہیں حسین زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہیں. راکب دوش رسول زمین کربلا پر ایسے موجود ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہیں یا انتقال فرما چکے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ حسین کے قریب جا کر دیکھے کہ کیا عالم ہے. شمر ملون کہتا ہے، کہتا میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا انتقال کر. شمر نے کیسے بتایا؟ کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں. بس اتنا جملہ سننا تھا کہ میرا زخمی مولا، میرا تین دن کا بھوکا اور پیاسا مولا اپنی کوڑیوں پر زور دے کر مولا کھڑے ہو گئے، کہ اے فوج اشقیا ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی یہ نازک ترین منزل ہے واقعی. اور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ نے تو سننا برداشت نہیں کیا، نہیں معلوم میری غیرت مند امام سید سجاد میں کیسے دیکھا ہوگا، سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی. یہاں تک کہ سید الشہداء شہید بھی ہو جاتے ہیں، مسائل کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا، یہاں پر اختتام تک نہیں پہنچتا. سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، شان غریبہ ہو چکی ہے، میدان میں لاشیں موجود ہیں کہ اچانک گھوڑوں کی کانپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. بیوی نے کہا کہ اے محفظہ ذرا جا کر دیکھیے گا یہ کیا عالم ہے. شہزادی فضا جاتی ہے، کہتی ہے شہزادی غزل ہو گیا. اور جب بیوی زینب باہر آئی تو دیکھا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی تھی، کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا. 200 گھوڑ بردار تیار ہو گئے. اور اب لاشا پامال ہونے والا تھا کہ مکل کا ایک عجیب جملہ ہے، حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے، عمر ساتھ سے کہتے دیکھ ہم نے تیرے کہنے پر اپنے آقا سے جنگ کی اور اپنے آقا کے لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. عمر ساتھ نے کہا مجھے حبیب سے کیا کام، حبیب کا لاشا ہٹا دیا گیا. مسلم کے قبیلے والے آگے بڑھے، مسلم کا لاشا ہٹا دیا گیا. حتیٰ اکبر کے لاشوں کو بھی ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ شہزادی ام لیلہ کے خاندان سے کچھ افراد تھے کہ جو یزیدی فوج میں شامل تھے. آتے ہیں اکبر کا لاشا بھی ہٹا دیا گیا، قاسم کا لاشا بھی ہٹا دیا گیا، ایک ایک شہید کا لاشا ہٹا گیا. درمیان میں ایک لاشا ایسا رہ گیا کہ جس کا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا. ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا،